نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ دو تین منگل سے وہ اہم اہم کام بیان کیے جا رہے ہیں جن کے اختیار کرنے سے اور ان پر باقاعدہ عمل کرنے سے رمضان مبارک کے بعد پورا سال، بلکہ پوری زندگی انشاءاللہ تعالی عافیت سے گزرے گی، عزت سے گزرے گی، راحت سے گزرے گی، اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوگی، آخرت میں فلاح نصیب ہوگی. جہاں تک وہ امور بیان ہوئے ہیں، پہلے ان کو مختصر طور پر دہراتا ہوں تاکہ وہ ذہن میں تازہ ہو جائیں. آخر میں تین عمل باقی ہیں، وہ آج انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. نمبر ایک، نماز با جماعت کی پابندی کرنا، یعنی پانچوں نمازیں جہاں تک ہو سکے ہر مسلمان کو، ہر مسلمان مرد کو با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں وقت مستحب میں اپنی اپنی نماز ادا کرنا، قضا نہ کرنا. نمبر دو، روزانہ بلا ناغہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کے ساتھ ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھنا. نمبر تین، روزانہ ذکر اللہ کرنا، جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے. ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے تسبیح خاتمی پڑھنا، صبح اور شام کی تسبیحات باقاعدہ پابندی سے پڑھنا، اور چلتے پھرتے بھی دو ذکر میں سے کسی ایک ذکر کی پابندی کرنا، یا تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنا، یا درود شریف کثرت سے پڑھنا. اور اگر کوئی قرآن کریم کا حافظ ہو تو اگر وہ ہر وقت قرآن شریف کی تلاوت ہی کرتا رہے تو نور علی نور ہے. یہ تو بہت ہی اعلیٰ ذکر ہے اور سب سے افضل ذکر ہے، اور یہ ذکر، اس کے ذکر کرنے والے کے لیے بہت بڑی دولت اور بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم وقت اس کی زبان پر کلام الہی جاری اور ساری رہے. نمبر چار، حلال روزی حاصل کرنے کا اہتمام کرنا اور حرام روزی سے سخت پرہیز کرنا. نمبر پانچ، علماء حق سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا اور ان سے ضروری ضروری مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کرتے رہنا. نمبر 6، بزرگوں کی خدمت میں خود بھی جانا اور اپنے بچوں کو بھی لے جانا اور ان سے تعلق رکھنا اور ان سے رابطہ رکھنا اور ان سے اپنے احوال بتلا کر مشورہ لیتے رہنا، جس کو اصلاح کرانا کہتے ہیں. یہ وہ اہم باتیں ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں. 7ویں بات یہ ہے، تکبر سے بچنا اور تواضع کو اختیار کرنا. تکبر سے بچنا اور تواضع کو اختیار کرنا. تکبر حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ اکثر و بیشتر ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں تو اس کی ذلت یقینی ہے. اور تکبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے دل میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے، اسے تکبر کہتے ہیں. ابھی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا، چاہے علم کی وجہ سے اور چاہے عمل کی وجہ سے اور چاہے عبادت کی وجہ سے، چاہے حسن و جمال کی وجہ سے، چاہے طاقت و قوت کے لحاظ سے ہوں اور چاہے عہدے اور منصب کی وجہ سے ہو اور چاہے خاندانی حسب نسب کی وجہ سے ہو، جیسے کوئی سید خاندان سے ہے، صدیقی عثمانی خاندان سے ہے اور دوسرا نہیں ہے، تو جو خاندانی اعتبار سے سید ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو سید نہیں ہے حقیر ذلیل سمجھے. یہ ہے حسب نسب کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا. اور چاہے کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے آدمی ایسا سمجھے، جیسے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی گورنر ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ دوسرا نہیں ہے، تو جو کرسی پر بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، جو نہیں ہے اس کو حقیر ذلیل سمجھے. اور چاہے کوئی اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے کہ وہ بہت ہی صحت مند ہے، بہت ہی تندرست ہے، بہت ہی توانا ہے، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھے، اور جو بیچارہ بالکل کمزور نہیں لاغر ہے اس کو حقیر اور ذلیل سمجھے. یہ کون ہوتے ہیں میرے سامنے؟ یہ ہے تکبر، اور یہ ایسی بدترین شے ہے کہ حقیر اور ذلیل چیزوں سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر و کمبخت ایسا مرض ہے کہ گندے اور حقیر کاموں سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں اور آج بھی دیہات کے اندر کچے بیت الخلا ہوتے ہیں، جس میں غلاظت جو ہے بس وہ بیت الخلا میں پڑی رہتی اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر کے پھر دوسرا آدمی جا کر کے اس پہ ہگ لیتا ہے اور وہیں پیشاب کر لیتا ہے. تو عام طور پر پہلے زمانے میں گھروں کے اندر اس طرح سے بیت الخلا ہوتے تھے کہ پاخانہ بیت الخلا میں جمع ہوتا رہتا تھا اور روزانہ سویرے بھنگی آتا تھا اور وہ اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا. شام تک گھر والے وہاں ہگتے رہتے تھے، پخانہ کرتے رہتے تھے، سویرے سویرے آ کر کے بھنگی اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا. دیہات کے دن میں جو گھروں میں بیت بخلا ہوتی ہے ڈبلیو سی کا آواز تو شہروں میں زیادہ ہے, دیہات میں گاؤں میں کہیں کہیں ڈبلیو سی ہوتی ہے, کہیں کہیں کموڈ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے تو پانی کے ذریعے پخانہ بھی چلا جاتا ہے, پیشاب بھی چلا جاتا ہے اور ڈبلیو سی ویسی صاف رہتی ہے, کموڈ ویسے کے ویسی شفاف رہتا ہے. تو پہلے زمانے میں اور دیہات میں اب بھی کچے بیت الخلاء ہوتے ہیں. تو حضرت فرما اور اس کو جو بھنگی صاف کرتے ہیں اس کو کمانا کہتے ہیں, اس کو کمانا کہا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دو بھنگیوں کے اندر دیکھا آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ تو کیا جانے بیت الخلاء پکانا کمانا, جیسے کہ میں جانتا ہوں تو کیا جانے پکانا کمانا, میں جانتا ہوں کس طرح پخانا صاف کرنا. میں حیران رہ گیا کہ پخانا صاف کرنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, یہ تو کوئی خوبی کی بات نہیں ہے, یہ کوئی شرافت اور بزرگی کی چیز نہیں ہے, مگر اس کی وجہ سے بھی تکبر ہو رہا ہے کہ ایک بھنگی دوسرے بھنگی سے کہہ رہا ہے کہ تو پخانا صاف کرنا کیا جانے, جیسے مجھے پخانا صاف کرنا. تو جب پخانا اٹھانے سے تکبر ہو سکتا ہے تو پھر کون سی چیز رہ گئی جس سے یہ پیدا نہ ہو. تو تکبر تو ایسی بری بلا ہے, اور تکبر ایسی خراب شے ہے کہ خراب سے خراب چیز سے بھی یہ خراب چیز پیدا ہو جاتی ہے, اور جہاں پیدا ہوگی یہ تباہی لائے گی, بربادی لائے گی, ذلت لائے گی, رسوائی لائے گی, ناکامی لائے گی اور نامرادی لائے گی. اور متکبر جو ہوگا وہ گنہگار بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہوگا, دنیا اور آخرت میں رسوا و ذلیل بھی ہوگا, اللہ کے توبہ کر. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں, حضرت مولانا رشید میں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ انسان کے باطن میں سے جتنے بھی رذائل ہیں, جتنے بھی برے برے اخلاق ہیں سب نکل جاتے ہیں, یہ کمبخت نہیں نکلتا, یہ بالکل اخیر میں نکلتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ایک متکبر ایک بزرگ کے پاس سے گزر رہا تھا, تو متکبر کے دل میں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں, میں اس کے اندر بہت ہوں, میرے برابر کون, میرے برابر کس کے اندر عقل ہے, میرے برابر کس میں سمجھ ہے, میرے برابر کس میں طاقت ہے, میرے برابر کس کے اندر علم ہے, میرے برابر کون عابد زاہد ہے, میرے برابر کون متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے, میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں ڈبل پیسہ ہوں, مجھے اس کے دل میں ہوتا ہے. اس لیے جب وہ کہیں سے گزرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ, میں چونکہ بڑا ہوں لہٰذا لوگ میری عزت کریں, میرا احترام کریں, میرا اکرام کریں, میرے ہاتھ چومیں, میرے جوتے اٹھائیں, میرے پیچھے پیچھے چلیں, میں آگے آگے چلوں اور میری کچھ تعریف کریں کیونکہ میں بڑا ہوں. تو ایک ایسے متکبر کسی بزرگ کے پاس سے گزر رہا تھا, ان بزرگ نے اٹھا کے بھی نہیں دیا, سر اٹھا کے بھی نہیں دیا, تم کون گزر رہا. تو متکبر جھانک گیا اور اس کو برا لگا کہ میں اتنا بڑا آدمی ان کے پاس سے جا رہا ہوں اور یہ اٹھ کے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے کون جا رہا ہے. تو خود ہی بول پڑا کہ معلوم ہے آپ کو میں آپ کے پاس سے کون گزر رہا ہے, آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس سے کون گزرتا ہے, یعنی آپ کو خیال کرنا چاہیے میں اتنا بڑا آدمی آپ کے پاس سے جا رہا ہوں, آپ کو تو کھڑے ہو کر کے مجھے جھک کر سلام کرنا تھا, میرے ہاتھ چومنے تھے, نہ یہ کہ آپ نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ کون جا رہا. تو اللہ والے ہوتے ہیں, ان کی جو نظر ہوتی وہ حقیقت پر ہوتی, ہماری تو ظاہر کی نظر ہوتی ہے، ان کی حقیقت کی نظر ہوتی ہے۔ تو ہاں ہاں مجھے معلوم ہے کون جانا، ہم بتائیے کون جا رہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میری تعریف کریں گے اور یہ کہیں گے وہ کہیں گے، اس میں اتنے بڑے آدمی یہاں سے جا رہے۔ لیکن انہوں نے حقیقت بیان فرما دی کہ ہاں مجھے معلوم ہے ایک وہ شخص جا رہا ہے جس کی ابتدا ایک ناپاک خطرہ ہے، کیونکہ عام طور پہ انسان منی کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے اور منی کا نطفہ تو ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ جس کی ابتدا یعنی پیدائش ایک ناپاک خطرے سے ہوئی ہے اور جس کی انتہا ایک مردار لاش ہے۔ کہ یہ مر جائے تو کوئی بھی اپنے گھر میں اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اب اس سے جسم گلے گا سڑے گا اور اس سے بدبو آئے گی، لہذا برف خانے میں تو رکھوا دیں گے لیکن گھر میں رکھنا گوارا نہیں۔ کوشش کریں گے جلدی سے اس کو دفنائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو گھر میں گل سڑ جائے، کیڑے مکوڑے لگ جائیں، بدبو ہی بدبو گھر میں پیدا ہو جائے۔ چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے مائی کیوں نہ ہو، چاہے شوہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا پکا دوست ہی کیوں نہ ہو، مرتے ہی سب اس کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی انتہا ایک مردار لاش ہے اور اس ابتدا اور انتہا کے درمیان ہر وقت اس کے پیٹ میں پکانے کی نجاست بھری ہوئی ہے۔ پیٹ تو پیٹ، رگ رگ میں ناپاک خون بھرا ہوا ہے۔ یہ صاحب جان سن کر کے اور پہلے سے بھی زیادہ جھینک دی اور شرمندہ اور نادم ہوا کہ واقعی میری تو کوئی بھی حقیقت نہیں، میں کس بنا پر اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں اور کس بنا پر میں اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہوں۔ تو اللہ بچائے، متکبر جب ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی تکبر کے گناہ میں ہو جاتا ہے تو بس وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگتا ہے، اچھا سمجھنے لگتا ہے، جو کہ ناجائز۔ ایک ہے افضل سمجھنا، ایک ہے اکمل سمجھنا، دونوں میں فرق ہے۔ افضل سمجھنا ناجائز ہے، تکبر ہے، حرام ہے، اکمل سمجھنا درست ہے اور صحیح ہے۔ اکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمال مجھ کو حاصل ہے، مثلا کسی کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تو وہ عالم ہے، تو تکبر اس کا نام نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے۔ جب اس نے عالم کی ڈگری حاصل کی ہے تو عالم ہے، اگر کوئی ڈاکٹر کی ڈگری کسی نے حاصل کی ہے تو وہ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر کو یہ کہنا کہ میں ڈاکٹر ہوں یہ تکبر نہیں، عالم اگر یہ کہے کہ بھائی میں عالم ہوں، درس انتظامیہ کا فاضل ہوں تو یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو بیان حقیقت ہے، یہ جائز ہے۔ اگر کوئی سید خاندان سے ہے، صدیقی خاندان سے ہے، اور کوئی اس سے پوچھے بھی تم کس خاندان سے، اور وہ کہے میں تو سید ہوں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو بیان حقیقت ہے۔ لہذا کسی کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے کوئی کمال عطا فرمایا ہے اور وہ اپنے اس کمال کو بوقت ضرور بقت ضرور بیان کریں جائے، اس کا نام تکبر نہیں ہے۔ اپنے کو افضل سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے ذلیل اور حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے اور یہ حرام یا ناجائز ہے، کیونکہ افضل ہونے کا دار مدار تو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے افضل ہیں یا نہیں کچھ معلوم، جب معلوم نہیں تو اپنے آپ کو افضل سمجھنا بلا دلیل ہے، اس بنا پر ناجائز۔ اور احادیث میں اور قرآن کریم میں متکبروں کی بڑی مذمت اور طرح طرح کی وعیدیں ان کے بارے میں آئیں ہیں۔ ایک حدیث میں تکبر کرنے والوں کی یہ وعید ہے کہ قیامت کے میدان میں جب تمام اولین آخرین جمع ہوں گے اور سارے انسان اکٹھے ہوں گے تو تکبر کرنے والے اس میدان میں چھوٹی والی چیونٹی کے برابر اٹھائے جائیں گے۔ ایک ہوتی ہے بھورے رنگ کی ہلکے ہلکے براؤن رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی، اس کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، نظر بھی جلدی سے نہیں آتی، رفتار بھی اس کی بڑی دھیمی دھیمی سی ہوتی ہے، ایسی باریک باریک چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ دنیا میں تکبر کرنے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے، تو ظاہر ہے کہ اگر مجمع بہت بڑا ہو اور ان کے درمیان اتنی اتنی سی چونٹیاں ہوں تو ان کا کچلا جانا تقریباً یقینی ہے، بچنا بہت مشکل ہے۔ تو دنیا میں جو کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اور افضل سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں اتنا چھوٹا کر کے ان کو اٹھائیں گے کہ وہ اس ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں چیونٹیوں کی طرح اور بلکہ چھوٹی چیونٹی کی طرح ہوں گے، اور وہ پیروں تلے روندے جائیں گے اور مر نہیں سکیں گے، کسے جائیں گے اللہ کے طرف۔ تو آخرت میں یہ ذلت آمیز ان کا انجام ہوگا، زندہ ہوں گے، ہر چیز کی سمجھ ان کے اندر ہوگی، لیکن تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایسے حقیر اور ذلیل ہو کر اٹھائے جائیں گے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آدمی کبھی بھی کسی وجہ سے آدمی اپنے آپ اپنے اندر تکبر نہ اختیار کرے، اور دوسری وعید دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور تکبر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی آدمی کے دل میں تکبر نہ ہو، لہذا جو صاحب ایمان ہے مرد ہو یا عورت، اب وہ کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ جانے، اور جب دل کے اندر اس بات کو بٹھا لے گا کہ میں کسی سے بھی افضل نہیں ہوں تو خود بخود اس کے دل میں تواضع پیدا ہو جائے گا، کیونکہ تواضع اسی کا نام ہے کہ اپنے دل میں اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال کمتر سمجھے، حقیر سمجھے، اور فی الحال ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھے، چاہے ظاہری طور پر وہ مسلمان جس کو اپنے سے افضل سمجھ رہا ہے وہ ظاہری طور پر بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہی مبتلا ہو، جیسے نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، حج بھی نہیں کرتا، زکات بھی نہیں دیتا، داڑھی بھی منڈاتا ہے، پینٹ پتلون میں پہنتا ہے، ٹی وی ہر دم اس کے سامنے ہے اور بس گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ سارے گناہ سب حرام ناجائز، ان کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے، ان سے ایسے ہی بچنا چاہیے، اس کے باوجود اس کی ذات کو اپنے سے افضل سمجھے۔ کیونکہ اللہ پاک نے ہر بندہ مومن کو مشرک سے افضل فرمایا، بولے عبد المومن خیر المشرک، کہ ایک بندہ مومن افضل اور بہتر ہے مشرک سے، چاہے وہ کیسے ہی عقل مند، کیسے ہی ہوشیار، کیسے ہی سمجھدار، کیسے ہی صاف ستھرا، کیسے ہی مالدار، کیسے ہی کیا کہتے ہیں متواضع ہو، اور کیسے ہی کیا کہتے ہیں جھوٹ، نہیں ہے مشرک ہے کافر، تو ایک کیا سارے دنیا کے کافر مل کر کے بھی ایک ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا سے مسلمان سے بہتر نہیں، بے عمل سے بے عمل سے بے عمل سے بے عمل بندہ مومن سارے کافروں سے بہتر ہے، اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا۔ لہذا ہم سے بھی ہر مومن فی الحال افضل ہے، تو اس کی ذات کو آدمی افضل سمجھے، اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھے، اسی کو تواضع کہتے ہیں. بلکہ حضرت حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی فی المعال کم تر سمجھے. فی المعال کے معنی انجام کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کافر کا انتقال ایمان پر ہو جائے، مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے، اور خدا نہ کرے ایسے سمجھنے والے کا خاتمہ کفر پر ہو جائے. دنیا میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بعض مسلمان زندگی بھر مسلمان رہتے ہیں، مرنے سے پہلے ان کا خاتمہ اور ان کا انتقال کفر پر ہو جاتا ہے. اور کتنی واقعات یہ بھی سامنے آتے رہتے ہیں کہ کتنے ہی کافر تھے، ساری زندگی کافر رہے اور مرنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق دی. حضور کے زمانے سے لے کر آج تک تاریخ اسلام میں بے شمار اس کے واقعات موجود ہیں. خود حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھ لو، شروع سے لے کر اخیر تک تمام جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، وہ حضور کے خلاف لڑے، اخیر میں جا کر کے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. اس کے بعد پھر کوئی جنگ خاص ہوئی نہیں. چنانچہ ان کے مسلمان ہو جانے کے بعد، کیونکہ شروع سے اخیر تک وہ مسلمانوں سے لڑتے آئے تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے بعد بھی مسلمان نظروں میں ان کی کوئی زیادہ وقت نہیں تھی. تو انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور، میں نے زندگی تو مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزار دی، جس کی وجہ سے اب مسلمانوں کے اندر میری جو وقت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. اب آپ مجھے کسی جنگ میں امیر لشکر بنا دیں تاکہ اب میں کافروں سے لڑوں، جن کی حمایت میں نے ساری زندگی لڑتے گزار دی، اب میں ان کے خلاف لڑوں، مسلمانوں کی حمایت کروں. تو شاید اس کی وجہ سے جو داغ میرے اوپر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میری عزت مسلمانوں کی نظروں میں کم ہے، وہ دور ہو جائے. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان سے فی الحال اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور اس کو بہتر سمجھے، اور ہر کافر سے انجام کے اعتبار سے اس کو افضل سمجھے، اپنے کو کمتر سمجھے. یہ ایک بزرگ کا تواضع کا قصہ بھی یاد آئیے. ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے، اور جیسے بزرگوں کے بہت سے معتقد ہوتے ہیں اور ان کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں، احترام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں. تو جہاں سے وہ بزرگ گزر رہے تھے وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے خلاف تھے، اور جب یہ گزرے تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ تم سے تو میرا کتا ہی اچھا ہے، تم سے تو میرے گھر کا کتا اچھا ہے. ظاہر ہے کتنا گستاخی کا جملہ تھا، اور ایسا جملہ تھا کہ کسی اور کو کوئی اور سنتا تو غصے میں آ جاتا اور لڑائی ہو جاتی. تم نے مجھے گویا کتا کہہ دیا. میں کتا ہوں، آدمی ہوں. تو جیسے کسی کو کتا کہہ دو تو اسے غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ تو یہ تو غصے کی بات ہے، اور اس نے تو ان کی بے آبروئی کی. لیکن بزرگوں کی نظر ہمیشہ حقیقت پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق. وہ الفاظ کو نہیں دیکھتے، حقیقت کو دیکھتے. ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں حقیقت پر نظر نہیں ڈالتے, اور حقیقت پر نظر ڈالنا بھی بزرگوں کی صحبت سے ہی آتا, کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. تو ان بزرگ نے ترس جواب دینے کے بجائے بڑا سنجیدہ جواب دیا, یہ جواب دیا کہ بھائی اب بھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا کتا اچھا ہے یا میں اچھا ہوں, ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جس وقت میں موت کا بارڈر پاس کروں گا, اگر اس وقت میرا ایمان میرے ساتھ گیا تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں میں تیرے کتے سے اچھا ہوں, تو غلط کہہ. اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ موت کا بارڈر پار کرتے ہوئے اگر میرا ایمان سلامت نہ رہا اور خدا نخواستہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا, تو پھر تیرا کتا ہی واقع ہے مجھ سے اچھا, کیونکہ کتا تو دوزخ میں نہیں جائے گا, کافر تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا, تو کتا بہتر اور کافر بدتر. اس لیے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, جو تم نے کہا تم جانو, میں ابھی کچھ نہیں بول سکتا. ہم لوگ یہ جواب اس تواضع کی وجہ سے جواب دیے, تکبر ہو تو لڑائی ہو جاتی, تواضع تھی تو لڑائی ختم, بلکہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا انجام. یہ بات ہمارے اندر بھی ہے کہ ہمیں کیا معلوم ہمارا انجام کیسا ہو, جیسا قسمت میں لکھا ہے ویسا ہوگا, اب وہ کیا لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم. لہذا کسی سے بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں, دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں, بلا وجہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے جو کہ ناجائز ہے, کیونکہ انجام کا تو پتہ ہی نہیں. لہذا ہر مسلمان مرد عورت کو تکبر سے بچنا فرض ہے اور تکبر کرنا حرام ہے, تواضع اختیار کرنا فرض ہے اور تواضع اسی کا نام ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے. نمبر 8, بدعات اور رسومات سے پرہیز کرنا. بدعات اور رسومات سے پرہیز کرنا, اس سلسلے میں پہلے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ, جو حضرت نے ایک مجلس میں سنایا تھا اسی طرح بدعات اور رسومات کے بیان کے موقع پر. حقیقت روایات میں کھو گئی, حقیقت روایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں کھو گئی. یعنی یہ امت مسلمہ طرح طرح کی بدعات, طرح طرح کی رسومات, طرح طرح کے ناجائز طور طریقے اختیار کرنے کی بنا پر برباد ہوئی, ورنہ ساری امتوں میں سب سے بہترین امت. اور اللہ پاک نے ان کے ساتھ جو خصوصی رعایتیں فرمائی ہیں وہ بے شمار بے حساب, اور کس کس طریقے سے اللہ پاک نے ان پر نوازشیں کی ہیں حضور کے صدقے طفیل, وہ بیان سے باہر. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا بدعات اور رسومات میں مبتلا کرنے کی وجہ سے. چنانچہ ہر ملک میں, ہر شہر میں, ہر علاقے میں, ہر قوم میں, ہر برادری میں آپ دیکھو مسلمان ہیں, مرد بھی ہیں, عورت بھی ہیں, لیکن انتقال کا وقت دیکھو تو طرح طرح کی بدعات, شادی بیاہ دیکھو طرح طرح کی خرافات, رسومات, حرام اور ناجائز کاموں کے اندر مبتلا. سنت پر چلنے والے بس بالکل ہی کمیاب اور بہت ہی نایاب, ایسے مسلمان خواتین حضرات تو بہت ہی کم ہیں کہ جن کا مرنا جینا سنت کے مطابق ہو, سونا جاگنا سنت کے مطابق ہو, کھانا پینا سنت کے مطابق ہو, آنا جانا سنت کے مطابق ہو, شادی غمی سنت کے مطابق ہو. اصل امتحان آدمی کا شادی اور غمی کے اندر ہوتا ہے. شادی کے موقع پر لوگوں کے دل میں معلوم ہے کیا آتا ہے, ارے بھائی زندگی کا ارمان پورا کرنے کا وقت ہے، اور ارمان پورے کریں گے برادری کے ناجائز رسومات کو پورا کر کے یا مروجہ قبائل اور محرمات کا ارتکاب کر کے، کہ بھائی یہ تو شادی تو کبھی کبھی ہوتی ہے، اب ہمارے گھر کی تو پہلی شادی ہے یا ہمارے گھر کی آخری شادی ہے، ارے بھائی ہم تو اپنے ارمان پورا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے گانے گائے جا رہے ہیں، اس لیے فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اس لیے مخدوم اجتماع ہو رہا ہے، اور اس لیے جناب اپنی طاقت سے بڑھ کر کے جہیز دیا جا رہا ہے، اور اسی سے جناب دکھاوا ہوا رہا ہے، نمائش ہو رہی ہے اور نام مری ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بدعات اور رسومات تقریباً ہر جگہ ہیں. تو بھائی علماء امت نے بدعات اور رسومات پر بھی کتابیں لکھ دی ہیں اور بتا دیا ہے کہ کون کون سی رسمیں آج کل رائج ہیں اور وہ ان سے بچنا واجب ہے. تو اگر ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو بس ہمیں تو اللہ اس کے رسول ہی کے ہدایات کے مطابق چلنا ضروری ہے، چاہے غمی ہو یا شادی. رسومات کے سلسلے میں حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین اور جامع رسالہ اصلاح الرسوم، اس میں حضرت نے عجیب عجیب رسمیں بیان فرمائی. وہ اپنی مثال آ رہے تھے، ایسا جامع رسالہ نظر سے نہیں. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام ہے سنت و بدعت، اور پھر ناچیز نے بھی ایک رسالہ مرتب کیا ہے، اس کا نام ہے موت کی بدعت اور رسمیں. موت کی بدعت اور رسمیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. مطالعہ کرنے سے علم ہوگا کہ کون کون سی رسمیں ہیں، کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سی چیزیں بدعت ہیں، کون کون سی چیزیں ناجائز ہیں، اور اس نیت سے ان کا مطالعہ کرے کہ پھر ان کو پڑھ کر کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جب شادی کا موقع ہو تو شادی کے اوپر ہونے والی رسموں سے بچیں، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے موقع پر ہونے والی بدعات سے اور رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور سنت کا طریقہ دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کریں. اب برادری والے چاہے راضی ہوں یا ناراض، یار دوست چاہے تانا دیں یا کچھ بھی کریں، ہم برادری پہ تھوڑے ایمان لیں، ہم خاندان پہ تھوڑے ایمان لیں، تو ہم ان کی تقلید کریں اور ان کے غلط طریقوں کو ہم عمل کریں. جس پر ایمان لائیں بس اس پر عمل کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، یہ سیدھا سیدھا راستہ. تو شادی بیاہ کے اعتبار سے، غمی اور رنج و صدمے کے اعتبار سے، یا دوسرے زندگی کے مواقع پر جو جو رسومات اور بدعات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ علماء سے مشورہ کریں کہ ہمارے یہاں شادی ایسے ہوتی ہے، ہمارے یہاں غمی کے موقع پہ یہ کام ہوتے ہیں، یا فلاں تقریب میں ہم کرنا چاہتے ہیں یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، پہلے پوچھ لیں، جس کی وہ اجازت دیں، جس قدر اجازت دیں بس اتنا کر لو، جس سے منع کر دیں بس مکمل پرہیز کرو، پھر اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرو برادری والوں کی، خاندان والوں کی، یار دوستوں کی، محلے والوں کی، ملنے جلنے والوں کی، کہ وہ کیا کہیں گے، اب اس کی پرواہ نہیں کرو، بس اپنے دین کی پرواہ کرو. تمہارا رسومات اور بدعات، یہ بھی دینداروں میں بھی، نیک نمازیوں کے اندر بھی، حاجی حجنوں کے اندر بھی بہت پائی جاتی ہے. تو جیسے میں نے کیا تھا بھائی، دین صرف عبادات کا پابندی کا نام نہیں ہے، بلکہ اور بھی دین کے شعبے ہیں، وہ بھی دین ہیں، ان کو بھی عمل میں لانے کی ضرورت ہے. اور آخری اور نبی بات یہ ہے کہ بدعات اور رسومات تو گناہوں کا ایک حصہ ہے، یہ ایک شعبہ ہے، لیکن گناہ تو ایسے ہیں کہ آج کل گناہوں کا سیلاب آیا ہوا، تو جیسے سیلاب کے اندر ہر قسم کا کوڑا، ہر قسم کی لکڑیاں اور تنکے اور کنکر اور مٹی اور ہر قسم کے سانپ بچھو کیڑے مکوڑے بہ کر آتے ہیں. بس یوں سمجھ لو کہ آج کل کے زمانے میں گناہوں کا سیلاب ہے کہ ہم قسم کے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے پھیل گئے, گھر گھر عام, گھر گھر عام, اور تقریباً ہر شخص ان میں مبتلا ہے الا ماشاء اللہ. لہذا ایسی صورت میں جیسے جب سیلاب آتا ہے تو اپنی حفاظت کا کیسے زبردست انتظام کرنا پڑتا ہے تاکہ جان بھی بچے, مال بھی بچے, بچے بھی بچیں, گھر والے بھی بچیں. تو سیلاب کے مطابق جیسے اپنے گھر بار کی, جان مال کی حفاظت کا انتظام ضروری ہوتا ہے, ایسے ہی اب بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کے انتظام کی ضرورت ہے. اور یہی سمجھو فی الحال ہماری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے کہ گناہ اتنے عام ہو گئے, اتنے عام ہو گئے کہ بس اب گناہوں کا گناہ سمجھنا بھی بہت کم پایا جاتا ہے, بلکہ جو گناہ زیادہ عام ہو جاتا ہے اس کا تو گناہ ہونا بھی عموماً ذہن سے نکل جاتا ہے. بقول بعض بزرگوں کے کہ یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ ہمارے زمانے کے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن چکے, تو اب صغیرہ تو ہے نہیں, کبیرہ ہی کبیرہ ہے. کیونکہ صغیرہ گناہ کی اگر آدمی عادت بنا رہے تو وہ خود کبیرہ بن جاتا ہے, کبیرہ تو ہے ہی کبیرہ. اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم تباہی کا شکار ہیں, بربادی کا شکار ہیں, ذلت کا شکار ہیں, رسوائی کا شکار ہیں, بے چینی میں مبتلا ہیں, بے قراری میں مبتلا ہیں, اور خطرناک خطرناک امراض کا شکار ہیں, اور بے سکونی بے سکونی کا دور دورہ ہے ہر گھر میں. کیا ہر گھر کے گھر کے ہر فرد کے مسائل, ہر آدمی مسائل میں گھرا ہوا ہے. ظاہری طور پر بہت مالدار ہے, ظاہری طور پر بڑی مال کی فراوانی ہے, ظاہری طور پر بڑی سہولت ہے, بڑی آسانی ہے, گھر بھی بڑا عالی شان ہے, گاڑی بھی بہت عمدہ ہے, کپڑے بھی بڑے نفیس ہیں, ہر چیز ایک سے ایک بڑھ کر ہے, لیکن سکون نامی کوئی چیز نہیں, راحت نامی کوئی چیز نہیں. نیند ان بیچاروں سے کوسوں دور, گولیاں کھا کھا کے تھک گئے, نیند کا نام و نشان نہیں. صحت برباد ہے, دولت جو ہے وہ حصول صحت کے لیے پانی کی طرح بہہ رہی ہے, لیکن جتنا پیسے خرچ کرتے ہیں صحت اتنی دور بھاگتی ہے. تو جس کا حال سنو اپنے سے زیادہ, اور دوسرے سے زیادہ اس کا حال رونے قابل ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں, بڑا سبب یہ ہے کہ ایسے ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے, گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں, توبہ کرتے نہیں ہیں, بچنے کا اہتمام نہیں ہے. تو بھائی پھر جب روزانہ ہی کوئی آدمی اپنے گولی مارے گا تو آخر کہاں تک زندہ رہے گا؟ تو یہ جو ہے ہماری زندگی جو اجیرن ہے, اور ہماری زندگی جو مصیبتوں کا گہوارہ ہے, اور ہمارے گھر بیماریوں کے گھونسلے ہیں, اور مصیبتوں کے ڈھیر ہیں, پریشانیاں ہمارے پیشانی کو چوم رہی ہیں, اور کوئی کروٹ ہمارے اندر سکون نہیں ہے, کسی کروٹ سکون نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہوں کے اندر دن رات مبتلا ہیں, گناہ چھوڑنے کی طرف توجہ نہیں ہے, توبہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. تو سر یہ تو ساری چیزیں تکلیف دہ ہیں, یہ ان کے اثرات دنیا میں بھی اذیت ناک ہیں اور آخرت میں موجب عذاب ہیں. تو یہیں سے ان گناہوں کے اثرات شروع ہو گئے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور اس کا علاج نہ بتاؤں؟ اللہ اخبرکم بدائکم و دوائکم, کیا میں تم کو تمہاری بیماری نہ بتلاؤں اور اس کی دوا نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا. صحابہ نے عرض کیا ضرور ضرور, تمہیں تمہارے بیماری تو تمہارے گناہ ہیں, یعنی گناہوں کی وجہ سے تم کو تکلیف ہو رہی ہے اور پریشانی ہوتی ہے, سب تکالیف ہوتی ہیں, مصیبتیں اترتی ہیں, گناہ اس کا سبب ہے. اور استغفار اور توبہ اس کا علاج ہے. او کما قال, لہذا جیسے رمضان شریف میں روزے کی حالت میں بہت سی حلال چیزیں بھی کھانا حرام تھا، اور پورے مہینے اللہ پاک نے ان حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں ہمیں بچنے کی توفیق دی، جیسے کھانا پینا وغیرہ. تو جب روزے کی حالت میں بہت سی حلال چیزیں کھانا حرام تھا، تو حرام تو پہلے سے ہی حرام تھا، روزے میں اور بھی زیادہ حرام تھا، اور حتی الامکان اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو اب رمضان شریف گزرنے کے بعد اسی ایک مہینے کی مشق سے اور اس مہینے بھر کی تربیت سے اب یہ سبق ہمیں لینا ہے کہ جیسے روزے کی حالت میں ہم نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بچا کر رکھا، اب حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور جتنے رائج الوقت گناہ ہیں بس ان گناہوں سے، ہم جانتے ہیں کون کون سی باتیں گناہ ہیں الحمدللہ، وہ گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. خاص طور سے ہم اپنا اس بات کا جائزہ لیں گے کون کون سے گناہ ایسے ہیں جن کا گناہ نہ ہونا ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا اور ہم ان کو کوئی اہم نہیں سمجھتے، جبکہ مبتلا ہیں اللہ ماشاء اللہ. چند ایک کی میں مثال دے دیتا ہوں، مثلا غیبت ہے. اب غیبت سب جانتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کو حرام اور قطعاً حرام فرمایا گیا ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور سخت سخت وعیدیں اس کے اوپر ہیں. بندے کا رسالہ ہے غیبت ایک سنگین گناہ، اس میں وہ وعیدیں جمع کر دی گئی ہیں جو غیبت کے متعلق آئی ہیں. یہ غیبت کا گناہ ایسا ہے. فضول گوئی، فضول باتیں کرنا، یہ ایسا مرض عام ہے کہ علمان والحفیظ تقریباً ہر آدمی اس میں مبتلا رہتا ہے. بیکار باتیں جہاں بیٹھیں گے بس بیکار باتیں، خاص طور سے یار دوستوں کے ساتھ. یار دوستوں سے جب آدمی بیٹھتا ہے تو پھر آدمی منہ اتنا بڑا کھول لیتا ہے، اور یاروں میں کوئی چپ بیٹھا رہے اور نہ بولے تو کہیں بدھو کا کیا کی، تو وہ بیچارہ نہ بولنے والا بھی اسے بھی بلوا کے چھوڑ دیں. مگر بھائی فضول اور لایانی گفتگو تو چاہے یار دوست میں ہو اور چاہے کہیں بھی ہو تو گناہ تو ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی یہ گناہ عام ہوتا ہے. لوگ مستقل بیٹھک بنا کے مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، حلقے بنا بنا کر مسجدوں میں، خاص طور سے دیہات میں اور گاؤں میں اور پہاڑی مسجدوں کے اندر. آپ وہاں دیں گے وہاں دو چار بڈھے اور دو چار کیا کہتے ہیں نوجوان، تو یہاں بیٹھا ہو تو یہاں بیٹھا ہو، بس ہاں کرے ہوں گے ادھر ادھر کی. اب شہروں میں بھی تقریباً یہی صورت ہے اللہ ماشاء اللہ. تو مسجد میں بیٹھ کر دنیا جہاں کی باتیں کرنا یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو عام تو گناہ نہیں سمجھا جاتا. ایسے مردوں کا شلوار ٹکنے سے نیچے رکھنا اور داڑھی منڈانا اب یہ عام ہو چکا ہے، کوئی گناہ نہیں سمجھا. عورتوں کا بے پردہ رہنا اور بے حجاب آنا، نہ میرا مردوں کے سامنے آنا جانا اور گھروں کے اندر شرعی پردے کا نہ ہونا، یہ عام ہے اور کوئی احساس نہیں. وضو خانے کے اندر، چاہے وضو خانہ مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو چاہے بیسن ہو، پانی کے اسراف کا گناہ، بے تحاشا پانی بہانے کا عام رواج، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کا اتنا بڑا ایک مد آپ کے زمانے میں ہوتا تھا پیمانہ، جس میں تقریباً آدھا سیر پانی آتا ہے، آپ اس سے وضو فرماتے تھے اتنا سا. ہمارے پاس کا الحمدللہ نمونہ موجود، جو دیکھے وہ یقین نہ کر سکے کہ اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے. اور جب حضور علیہ السلام نے اتنے سے پانی سے وضو کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ کہ ہمیں اسراف کی عادت پڑ گئی، اس لیے ہمیں مشکل لگ رہا ہے. اگر احتیاط سے پانی استعمال کرنے کی عادت پڑ جائے تو وہ مد بھی ہمارے لیے کافی، اور کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان مرد عورت کو. اب وہ مد کا پیمانہ اب جو ہے عام ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ، ہمارے پاس اس کا نمونہ موجود ہے. بس کہیں سے مد لے کر کے آپ اس کو لوٹے میں اس کے برابر پانی ڈال لیں، ناپ کر لوٹے میں پانی ڈال لیں، آپ اسے وضو کر لیں. تو بہت احتیاط سے آپ وضو کریں گے بڑے آرام سے، سنت کے مطابق انشاءاللہ وضو ہو جائے گا. ایسی غسل میں بے تحاشا پانی بہانے کا رواج عام. آپ کا اصل سے پہلے تو پھر بھی بالٹی وغیرہ موجود تھیں, بالٹی ڈونگے سے آدمی نہا لیتا تھا, اب تو شاور ہی شاور ہے شہروں میں تو خاص طور. اب شاور بھی نہیں کھڑا ہے تو بس اب آدھا گھنٹے تک کھڑا ہے, بس بے تحاشا پانی جا رہا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے بارے میں ایک سا یا ڈیڑھ سا کا ذکر ہے, ایک سا ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے. آپ ساڑھے تین سیر پانی ناپ کے آپ بالٹی میں ڈال کر آپ اس سے بھی نہا سکتے ہیں, اور شاور میں بھی آدمی احتیاط سے نہا سکتا ہے کہ کم سے کم پانی استعمال کرے نہانے میں, بقدر ضرورت استعمال کرے کوئی حرج نہیں. ایسے ٹی وی دیکھنے کا تو رواج عام, اب جہاں پوری دنیا میں گھر گھر میں یہ ٹی وی کی لانت پہنچ چکی, اور کیا آپ کا انٹرنیٹ جو ہے اس میں بھی آ گیا, موبائل میں بھی آ گیا, اس میں بھی کوئی فلم دیکھنا چاہے تو کوئی مانے نہیں. گانا, فلمیں, ڈانس, یہ ایک عام گناہ ہو گیا. حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, اور جناب روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, پیٹ بھر کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ہیں تو چند گناہ جو ہمارے زمانے میں اتنے عام ہو گئے کہ اب کوئی گھر ان سے خالی نہیں اللہ ماشاءاللہ. لیکن بچنا چاہیں تو ممکن ہے, تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, اے خواجہ درد نیس وگر نہ طبیب حض, یعنی بچنا چاہو تو بچنے والے بھی ہزاروں لاکھوں ہیں الحمدللہ. ہم بھی اگر بچنا چاہیں تو بچ سکتے, نہ بچنا چاہیں تو بہانے ہی بہانے. مگر بہانوں سے یاد رکھو آخرت کا عذاب نہیں ٹل سکتا, اور بہانوں سے ان گناہوں کا وبال سے ہم نہیں بچ سکتے. پھر وبال آئے گا اور آ رہا ہے, تو رات دن جو ہم تڑپ رہے ہیں, بے چین ہو رہے ہیں, بے قرار ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, یہ تکلیف وہ تکلیف, رشتے نہیں ہو رہے, ملازمت نہیں مل رہی, قرض نہیں اتر رہا, کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی, سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں, یہ سب ان گناہوں کے اثرات ہیں. جب تک اس کو دور نہیں کریں گے تو تکلیف کیسے دور ہوگی. تو آخری بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں, اور جو ہو گئے ان سے سچی توبہ کریں, اور سچی توبہ کر کے آئندہ پھر بچنے کا عزم مصمم کریں. اور ہر آدمی اپنا اپنا خود ہی جائزہ لے لیں, خواتین اپنا جائزہ لے لیں, مرد حضرات اپنا جائزہ لے لیں, جو جس گناہ میں مبتلا ہو اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے, اور جو پہلے ہو گئے ہیں سچی توبہ کر لیں. کسی بندے کی حد تلفی ہوئی تو اس سے معافی مانگ لیں, سیدھے سیدھا آسان سا راستہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, يا أغلي والكچلے, چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ, سارے گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے, چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ, سارے گناہوں کو معاف کرنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الخير كله, ونعوذ بك من الشر كله. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا ذی الجلال والاکرام, ہم سب کے تمام حاضرین حضرات کی, اور جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں ان سب کی ہم کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مکمل بخشش فرما. جو باتیں یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت بیان کی گئی ہیں، مجھے بھی اور تمام حاضرین اور حاضرات کو اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرما، جو کرنے کے کام ہیں ان سے بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور جو بچنے کے کام ہیں اور گناہ ہیں ان سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، اپنی کامل رضا عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص اور مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں اپنے مخلص اور مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی ہدایت و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری ساری بیماریاں دور فرما، ساری تکالیف دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین، آمین. رحمتک یا ارحم الراحمین.